فساد بھی اپنی جگہ قائم کرے، ظلم بھی اپنی جگہ قائم کرے، ایسے حق اور عدل و انصاف یعنی دین اس کو بھی جگہ لینی ہے. اگر اس کو جگہ نہیں دی جائے گی تو اس کی جگہ نکل جائے گی. اس لیے ہم کو حق پر آنا ہے، حق پر رہنا ہے، حق پہچان کر کے حق پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے، اس کا وعدہ بھی حق ہے، اللہ کی ملاقات بھی حق ہے، جنت بھی حق، دوزخ بھی حق، تمام پیغمبر برحق، قیامت بھی برحق، یہ سب چیزیں حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی کو ماننا ہے، پھر اس کے تقاضے پر اپنے آپ کو چلانا ہے. اس لیے یہ بات سنی جاتی ہے. سننے کا درجہ پہلا ہوتا ہے، پھر ماننے کا درجہ ہوتا ہے. سنا ہی نہیں تو کیا مانے گا. سننے کا درجہ پہلا کہ سنو، اور سن کے پھر کہ پھر مانو. اسمعوا واطیعوا، یہ فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو قبول کرنے کے لیے، اور پھر قبول کر کے مان لو اور اپنے آپ کو اس پر چلا دو تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے. اس لیے اس سننے کو سننا نہیں بنانا ہے، آوازوں کو کیچ نہیں کرنا ہے. لوگ مشینوں میں آوازوں کو کیچ کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، نقصان ضرور ہے اس کا. کیوں کہ مشینوں میں کوئی چیز آ گئی یا کاغذ پر فقط کوئی چیز آ گئی تو وہ عمل پر نہیں ڈالے گی. وہ تو زندگی میں اتارنا یہ لازم ہے، مشینوں میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورنہ اللہ مشین دے دیتے کہ جتنی وہی آئے سب ٹیپ کر لو. 23 برس تک وہی آئی، کتنے سال؟ 23 برس تک وہی آئی، تو اس کو تو ٹیپ کرنے کی بہت ضرورت تھی. ہاں تو ٹیپ ہوئی کہ نا، تو پھر کہاں گئی وہ کہ وہ سب سینوں میں محفوظ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سینوں میں محفوظ ہو گئی. جی ہاں، جہاں جا گیا اس کے ساتھ سینوں میں محفوظ ہو گئی. لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا جاہلیت تھی، لکھنے پڑھنا کہاں ہوتا؟ جاہلیت، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے. پھر یہ چیزیں کیسے محفوظ ہو گئی؟ مشینوں میں محفوظ ہوئی تو کہاں محفوظ ہوئی؟ سینوں میں محفوظ ہوئی. اس کو یاد بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا، یہ دو. اسے یاد کیا اور یاد کر کے خود عمل کے لیا. پھر بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جیسے آپ سورہ فاتحہ نہیں بھولتے ہیں، آپ لوگ بھولتے ہیں سورہ فاتحہ میں کسی کو لقمہ دینا پڑے؟ کیوں؟ یہ سب کو یاد ہے، سب اس کو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھنی پڑے، ہر رکعت میں پڑھنی پڑے تو وہ محفوظ ہے. تو دین کی ترقی جو ہے اس کا بڑا سبب جان کی محنت ہے. اس کی محنت، جان لگاؤ، جان لگاؤ کہ اس کے پیچھے تھکو. یہ اصل ہے کہ جان لگاؤ. جان نہیں لگائی، مان لگایا تو یہ دوسرے درجے میں. کسی لوگ جان لگانا نہیں چاہتے، یاد کرنا نہیں چاہتے کہ کون یاد کرے، کون محنت کرے، پھر اس کو کہ اس کو ٹیپ کر لو. پھر چاہے اس کو سنو، چاہے اس کو بیچو، کچھ بھی کرو. سنتے بھی اس کو بیچتے بھی ہیں، اس لیے جان لگانا یہ اول نمبر میں دین پر، دین کے کاموں پر اپنی جان لگانا، اپنے آپ کو تھکانا اس کے سیکھنے پر، اس کے سکھانے پر، اس کو دنیا میں پھیلانے پر. ہاں، اسے سکھاؤ، اسے سیکھو اور اس کے پیچھے تھکو. پھر اس سے تعلق ہو جائے گا، جس چیز پر تھکے گا آدمی اس سے اس کو تعلق ہوتا ہے. تھکا نہیں ہے تو تعلق نہیں ہوتا، تھک گیا اس کے پیچھے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو اندر اتارنے کی بات ہے، بار بار سننا بھی ہے، بار بار سمجھنا بھی ہے، بار بار یاد بھی کرنا ہے، تاکہ جہاں جاویں وہاں آپ کے ساتھ، جہاں جانے وہاں آپ کے ساتھ. کیوں کہ اس پر تھکے ہیں، اس کو یاد کیا ہے، اس کو سمجھا سیکھا ہے، اب ذمہ داری آئی تو اس کو عمل میں بھی لے آئے. اس لیے سننا تو پہلا نمبر میں ہے، سمجھنا ہے اور صحیح سمجھنا، نہیں تو یہاں سے غلط لے اڑو گے. غلط لے اڑتے ہیں، پھر وہاں جا کے غلط بتاتے ہیں، پھر نئے پرانوں میں جو نوک جھونک ہوتی ہے. یہ اسی وجہ سے یہ غلط سمجھے، یا اس کا ایک پہلو سمجھے، دوسرا پہلو سامنے نہیں رہا تو اس کا الٹ کر دیا. اس لیے سمجھ بھی اللہ سے مانگنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ دے، تاکہ یہ صحیح رخ سے چل سکے. اور دین جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے کہ اسے جیتا ہی طریقے پر لیا جاوے دیا جاوے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسے صحیح طریقے پر لینا ہے، صحیح طریقے پر دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حق ہے یہ. اس لیے جیسا ہے ویسا ہی رہے، اس لیے اس کو صحیح سمجھنا، صحیح یاد کرنا، صحیح چلانا، جو اللہ رسول نے بتایا ہے اس کا صحیح طریقہ. پھر جو ہمارے بزرگ بتا بتا کر کے چلے گئے وہ صحیح ہے، ورنہ تو روز نئے آدمی نئی بات کرے گا. جو آتا دنیا میں اپنا نیا گھر بناتا ہے، بناتا نہیں بناتا، ہر قیامت عمارت نوساخ، ہمارے فارسی میں کہ ہر قیامت عمارت نوساخ. جو دنیا میں اپنا نیا گھر بنایا کہ تو باپ دادا کا کافی نہیں ہے، دو بھائی بھی ہیں ہم بھی ہیں، سب نیا بناؤ، تو جو نیا گھر بناوے، ایسے نئے آدمی نئی بات کرے. ہاں، پھر کوئی شکل نہیں دین کی باقی نہیں رہتی. کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے. اس لیے اس کو صحیح یاد کرنا ضروری ہے، وہ امانتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، کہ وہ صحیح کیا ہے، اس کی تحقیق، حق کی تحقیق ضروری ہے. اگر حق کی تحقیق نہیں ہوئی تو حق اور ناحق کا التباس ہوگا، جیسے بناوٹی گھی اصلی گھی، بناوٹی شہد اصلی شہد، کون پہچانے؟ بازار میں دونوں آ رہے ہیں. جی ہاں، بازار میں دونوں، اس کو التباس کہتے ہیں، یا سمجھنا پہچاننا مشکل. زمانہ کے گزرنے سے پھر حق دھندلا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دھندلا. پڑھا نہیں فضائل میں کہ کلمہ ہی رہ جائے گا، باقی سارے نقش دھندلے ہو جائیں گے، نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، خالی کلمہ ہے، باقی سب دھندلا، جیسے کپڑے کا رنگ چلا جاتا ہے. اس لیے اس کو صحیح سمجھنا، صحیح یاد ہونا اس کا ضروری، تو یہ امانت محفوظ رہے گی. اس لیے جان کی محنت اول ہے. اس کی محنت، ہاں، یہ پیدل چلو اور یاد کرو. پیدل چلنے والے یاد کرتے ہیں، جو پیدل نہیں چلتے وہ یاد نہیں کر پاتے پورا، ان کا کھانا پینا، ان کی ضروریات، یہ سب، ان کی راحت کا پروگرام زیادہ، محنت کا پروگرام تھوڑا، وہ جان لگاتے تو سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، لوگوں کا مثال لیتے بھی ہیں، یہ اصلی طریقہ تھا. اسباب کی کمی کے ساتھ کام زیادہ ہونا, اس کے ساتھ یہ تھا اصلی طریقہ. اسباب کم ہے اور کام زیادہ. اسباب کی کمی کے ساتھ حق پھیلا ہے, حق والوں کے پاس اسباب زیادہ نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ اسباب زیادہ نہیں ہوتے حق والوں کے پاس. ہاں, ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مال نہیں تھا. کیا تھا؟ کیوں بھائی, تھا مال؟ کوئی الماری تھی, کوئی تجوری تھی, اس کی چابی عائشہ کے پاس رہتی تھی. ایسا کہیں آیا ہے جیسے گھر والی کے پاس چابی ہوتی ہے؟ ہاں, کوئی ضرورت ہے تو چابی مانگ لیتے ہیں, پھر چابی دینا. تو تھا عائشہ کے پاس چابی کا کوئی پروگرام, کہ نہیں تھا ہی نہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ رقم آئی, 6-7 دینار. تو عائشہ سے فرمایا کہ اس کو دے دینا, آپ حضور بیمار تھے, عائشہ اسے دے دینا. عائشہ آپ کی بیماری کی وجہ سے مصروف ہو گئی, بیمار کی بیمارداری میں, اور وہ رقم پیسے ویسے رہ گئی. پھر پوچھا عائشہ وہ رقم, کہ جی وہ تو آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ میں مصروف ہو گئی, دے نہیں پائی, کہ اسے دے دو, میں اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں کچھ ہو. جی, آپ کے گھر میں مال نہیں تھا, آتا بھی تھا, یہ نہیں کہ مجبوری تھی, فقیری تھی, تنگی تھی, مال بہت آتا تھا, وہ نہیں رکھتے تھے, اسے دے دیتے تھے, جائے جائے آ کے اسے دے لو. تو پھر میں اسباب نہیں ہے, تو پھر دین کے کام کے لیے اسباب چاہیے. تو وہ اسباب ہوتے تھے تھوڑے تھوڑے, وہاں محنت زیادہ ہوتی تھی. کھانا نہیں ہوتا تھا تو بھی کام کرتے تھے. انس فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, اور اصحاب صفا جو مسجد میں ٹھہرتے تھے ان کو آپ قرآن شریف پڑھا دیں. اصحاب صفا کو قرآن پڑھا دیں. تو کام چالو ہے, وہ کھانا یہ کھانا نہیں ہے. یہ مثال ہے کہ آپ نے جان لگائی. کیا لگائی؟ آج بھی یہی بات ہے کہ جان لگانے والے زیادہ کام کریں گے, اور ان کو زیادہ حاجت بھی ہے, وہ اپنی جان لگائی, اور ان کے دلوں میں بھی بات جلدی اترے گی, انہیں یاد بھی جلدی ہو جائے گی, وہ متاثر بھی ہوں گے دین کی باتوں سے, جان لگانے کی وجہ سے. اس لیے نیت اس کی کرو کہ جان لگاویں, سیکھیں بھی, سکھاویں بھی, یاد بھی کریں, یاد بھی کرائیں, لوگوں کو دعوت بھی دیں, لوگوں کام پر لگاویں. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہو, ہر جگہ کر سکتے ہو. دین کا کام یہ ہر جگہ ہو جاتا ہے, کوئی جگہ اس کی مقرر نہیں ہے. جہاں چاہو محنت کر لو اپنے دین کی, لوگ جیل میں بھی محنت کر لیں, دواخانوں میں بھی محنت کر لیں, جی ہاں, بیماروں کو بھی دین سمجھاویں. کیا سمجھاویں؟ بیماروں کو پرہیز کا کھانا سمجھا نہیں سمجھے کہ ایسا پرہیز کا کھانا, یہ کھانا, تو ان کو کیا سمجھاویں؟ کہ دین سمجھاویں, کہ بیمار پر بھی دین ہے, بیمار پر بیماری کا دین, جیسے بیمار کو بیماری کا کھانا, ایسے بیمار کے لیے یہ بیماری کا دین. یہ نہیں کہ بیماری ہو گئی تو دین ختم ہو گیا, تو بے دین مرے گا. اگر یہ بیماری موت آئی تو بے نماز مرے گا. ہاں, نماز چھوڑ کے مرے گا, نماز نہیں پڑی تو مر گیا. محنت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس محنت سے دین کا تعلق ایسا ہو جائے کہ آدمی اس کو ہر وقت کرے. نہیں تو حج میں جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ نہیں پڑھی. اب یاد میں کون پڑھے؟ ہاں, اور یہی اس باری اس لیے پڑھتی ہے کہ اس کی محنت نہیں ہوئی. اگر یہ محنت کرے تو یہ حضرت نماز بھی پڑھے, حضرت قرآن بھی دے, حضرت کام بھی کرے. محنت پہلے اس نے کرا ہے. سارے صحابہ نے پہلے اپنے دین کی محنت کی, دین سیکھا, پھر آخر میں حج کرایا. کیا کرایا؟ آخر میں حج کرایا. پہلے سال میں ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کا قافلہ لے کر گئے, سن 9 ہجری میں, مکہ فتح ہونے کے دوسرے سال. آٹھویں سال میں مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ گئی. مشرکین کا قبضہ ختم ہوا, وہ جانے نہیں دیتے تھے اندر. ابو جہل کی جماعت, ابو سفیان کی جماعت, بعد میں ابو سفیان مسلمان ہو گئے, یہ اندر نہیں جانے دیتے. وہ قبضہ ختم ہوا آٹھویں سال میں رمضان میں. پھر نویں سال آیا, نواں سال, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر بھیجا, یہ لوگوں کو حج کراؤ اور اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا, کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا, ورنہ وہ ننگا طواف کرتے تھے. اعلان کرو. تو 9 ہجری میں حج کروایا, پھر 10 ہجری میں آپ نے خود نے حج فرمایا, 11 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی. حج کے 90 دن کے بعد یا 80 دن کے بعد. یہ ہے, پہلے محنت کروائیے. کیا کروائی؟ ساری محنت کروائی, اس کی دعوت دلوائی, اس کی تعلیم بھی دلوائی, اس پر عمل بھی کروایا. جی ہاں, خالی دعوت بھی نہیں تھی بلکہ دعوت علم کے ساتھ. ہم تو خالی دعوت کی بات ہوتی ہے اور علم تو ہوتا نہیں, اس لیے نماز کی سنتیں یاد نہیں ہے. ہاں, یہ ہو گیا ہے کہ نماز کی سنت یاد نہیں ہے, وضو کی سنت یاد نہیں ہے. کیونکہ اس دعوت کے ساتھ علم نہیں ہے. حالانکہ دعوت تو ایمان کے ساتھ ہوتی ہے, عبادت کے ساتھ ہوتی ہے, علم کے ساتھ ہوتی ہے, ذکر کے ساتھ ہوتی ہے, اخلاق کے ساتھ ہوتی ہے, اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے, قربانی کے ساتھ ہوتی ہے. وہ تو ایک بہترین پکوان کی طرح ہے. کیا ہے؟ سنے سوئے دو چار پانچ کاموں کا نام اسلام ہو گیا. ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے جیسا ایک بہترین پکوان ہوتا ہے کھانا. پتا نہیں اس کھانے میں کتنی چیزیں پڑی ہیں. تو وہ کھانا تیار ہوا ہے, یہ نہیں کہ پانی میں ڈال کے وہ ابال لیا ہے. ایسا ہے کہ پانی میں ڈال کے ابال لیا چاولوں کو؟ نہیں, پانی میں بھی پانی بھی ڈالا اندر, اور کتنی چیزیں ڈالی ہے وہ تو کھانے والے جانتے ہیں اس میں کتنی چیزیں ڈالی گئی ہے. پکانے والے جانتے, پھر وہ کھانا کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے وہ کھانا؟ کہ اس کی خوشبو لوگوں کو کھینچتی ہے. ایک دفعہ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے, دوسرا جہاز جو ہے دوسرے دن تھا, رات میں پہنچے, وہاں کے ساتھ ہی آئے اور وہیں ایئرپورٹ پر ہمارا ٹھہرنے کا انتظام کر دیا کہ آپ کو صبح یہاں سے نکلنا ہے, شہر میں نہیں جا سکتے. تو باہر نکال لیا اور ایک جگہ وہیں ہمارا ٹھہرنے کا انتظام کیا. تو ہم کو بٹھایا, ہم اپنے یہاں سے پکا کے کھانا لائے. وہ میز پر کھانا رکھا ہوا تھا, اسٹاف کے آدمی وہاں آتے جاتے تھے اپنے کاموں کے لیے. اس کمرے میں وہ اس کھانے میں خوشبو نکل دی تھی. امید پر رکھا ہوا ہے گرم. تو جو آم ہے وہ سن گیا کہ یہاں تو بہت خوشبو آ رہی ہے, یہاں تو بہت خوشبو آ رہی ہے. کیونکہ وہ کھانا وہ اچھا مہمانوں کا اکرام کم پکایا ہوا ہے. دین کی ایسی مثال ہے, دین کی ایسی مثال ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ مولانا الہ صاحب فرماتے تھے دین کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دین کیا ہے؟ اعمال کا مجموعہ, بہت سارے اعمال اس کے اندر اسے دین بنا ہے. جیسے پھول ہار بہت سے پھولوں سے بنتا ہے, یا دو پھول سے بن جاتا ہے, پانچ پھول سے بن جاتا ہے, پانچ پھول سے بنے گا پھول ہار. اور گلدستہ ہوتا ہے تو دو چار پھولوں سے گلدستہ بنتا ہے, بہت سے پھول ہوتے ہیں گلدستہ. ایسے دین, تو میں نے کہا دعوت ہماری یہ تو ساری چیزوں کا نام ہے. کہ وہ دعوت جو ہے اس کی خوبی یہی ہے کہ اس میں ہر چیز ہے. کیا ہے؟ ایمان یقین بھی اس کے اندر ہے, عبادت بھی اس کے اندر ہے, علم بھی اس کے اندر ہے, ذکر بھی اس کے اندر ہے, اخلاص بھی اس کے اندر ہے, اخلاق بھی اس کے اندر ہے, قربانی اور ہمدردی سب اس کے اندر ہے. ایک دو چیز نہیں ہے یہ سب. اس لیے وہ خوبی والی بنتی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. یعنی اس کی دعوت میں ایسی کچھ خوبی ہے کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے. یہ کہہ رہے اس لیے جب یہ دعوت اس طرح پر آئے گی پھر دل انکار نہیں کریں گے. جیسے وہ خوشبودار کھانا کون انکار کرے گا؟ کسی کو پیش کرو کہ کھائیے کہ ہاں لاؤ, اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے, طلب پیدا ہوتی ہے, رغبت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں لاؤ کھائیں گے اس کو. یہ تو لوگوں نے اس پر اپنی جان مال لگائے اور جتنا تقاضا تھا اتنا, اور اس کو پھر اس کو سمجھ سمجھ کر حاصل کیا, پھر اس کو پیش کیا. جب پیش کیا تو لوگوں نے اسے قبول کیا. اور اس کے مقابل کی جو کمی کمزوریاں تھیں وہ بھی سامنے آ گئی کہ یہ تو دین نے اور دین کی دعوت نے ہمیں سکھایا, ورنہ ہم ایسے تھے. اس جعفر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارے یہاں نبی آیا, اللہ نے اس کو کتاب اتاری اور انہوں نے ہم کو یہ باتیں سکھائی, ورنہ ہم ایسے تھے کہ مردار کھاتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ ساری اپنی گندگیاں سنائی. کیا سنائی؟ کہ ہم تو ایسے تھے اور ایسے تھے, لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے, اسے زندہ دفن کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, ظلم کرتے تھے, شرک کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے. یہ کہ جب یہ بات اندر اترے گی تو آدمی کو اپنی کمی محسوس ہوگی. کیا ہوگی؟ علم آتا ہے تو اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تھا, میں تو جانتا نہیں تھا, آج معلوم ہوا, آج معلوم ہوا کہ یہ ہے, میں اس کو جانتا نہیں تھا. جتنا علم بڑھے اتنی جہالت بڑھے. کیا بڑھے؟ ہاں کہ ہم ایسے تھے جہالت میں. تو پھر یہ علم جو ہے غرور نہیں پیدا کرے گا, نہیں تو کہ میں جانتا ہوں اپنی جہالت کا, اپنی جہالت کی خبر نہیں ہے. ایسے یہ دعوت غرور نہیں پیدا کرے گی جو اپنی کمی بتا رہے کہ بھائی ہم تو ایسے تھے, ایسے تھے اس کام میں آنے سے پہلے, اب اللہ نے ایسا کر دیا. تو شکر کرے گا. کیا کرے گا؟ شکر کرے گا اور نمونہ بتا دے گا کہ ہم تو ایسے تھے, اب دیکھو یہ ایسے. یہ تو دوسرا پہلو بھی کھلتا ہے کمیوں کا, کمزوریوں کا, برائیوں کا, کہ ہم ان برائیوں میں تھے. پھر اللہ ہم کو نکال دیا گا. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کرو تو آپ ان برائیوں میں سے نکل جاؤ گے اور اس خوبی پر آ جاؤ گے. جی ہاں, دونوں چیزیں کھلتی ہیں, خوبی خرابی. کیا کھلتی ہے؟ خوبی کھلتی ہے, اس لیے آدمی ترقی کرتا ہے. خوبی کھلنے کی وجہ سے ترقی کرتا ہے, اس کام میں آگے بڑھتا ہے کہ اس کی خوبیاں کھل رہی ہے اور خرابیاں کھل رہی ہے. کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا, تو خرابی بھی کھلتی ہے. اس لیے اس کی جتنی مخالف چیزیں ہیں اس سے بچے گا, یہ صحیح نہیں ہے. یہ روشنی پڑتی ہے, روشنی پڑتی ہے تو جو راستہ صحیح ہوتا ہے وہ کھلتا ہے, جب ٹھوکریں ہوتی ہیں وہ بھی کھلتا ہے کہ اس میں ٹھوکریں ہیں, یہ صحیح ہے. جو روشنی پڑ گئی یہاں تو ٹھوکروں والا راستہ اور صحیح راستہ یہ کھل جاتا ہے. دین نور بن کر کے آتا ہے. کیا بن کر آتا ہے؟ نور بن کر کے آتا ہے. عمل کے اندر اثر بھی ہوتا ہے, عمل کے اندر نور بھی ہوتا ہے, اور عمل کے اندر اجر اور ثواب بھی ہوتا ہے. تینوں چیزیں ہوتی ہیں, اس میں نور بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نور, اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے کہ نماز کا نور ہے اور نماز کا اثر ہے. کہ نماز کا کیا اثر ہے؟ کہ نماز برائیوں سے بچائے گی, روزی کو پھینک کے لائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ نماز روزی کی برکت کو پھینک کے لاتی ہے اور اخلاق پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ اچھے اخلاق, برائیوں میں سے نکال دیتی ہے, اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے, روزی کی برکت پھینکتی ہے. یہ اس کے اثر ہے, اثر ہے. اور نماز کا نور ہے. نماز کا کیا ہے؟ کہ نور, کہ نماز اول سے آخر تک اللہ کی تعظیم اور اس کا ذکر ہے. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اول سے آخر تک اللہ کا ذکر اور اس کی تعظیم. جی ہاں, عبادت ہے, اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے, اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے. تو نماز اول سے آخر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ کی تعظیم ہے, اس لیے وہ نور بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ نور. حدیث شریف میں ہے الصلاۃ نور. نماز کیا ہے؟ کہ اللہ ایک نور ہے اللہ کی طرف سے. دین کے جو کام ہیں کہ وہ اس کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے, وہ دلوں میں اترتی ہے. کہاں اترتی ہے؟ دلوں میں اترتی ہے اس کی روشنی. جیسے آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے, ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ہاں اب آپ کی آنکھیں روشنی چلی گئی ہے, کہتا ہے نہیں کیا آپ کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے. تو روشنی آنکھ میں ہوتی ہے جی, وہ چلی جاتی ہے تو پھر باہر تو روشنی جاتی ہے مگر اس کو اندھیرا ہو جاتا ہے. باہر تو روشنی ہوتی ہے, اس کی روشنی چلی گئی آنکھ کی. ایسے دل کا نور چلا گیا, باہر نور ہے. دل میں نور ہوتا ہے, وہ دل نرم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نرم. متاثر ہوتا ہے خوف کی باتوں سے, متاثر ہوتا ہے حکم کی باتوں سے, متاثر ہوتا ہے عبرت کی باتوں سے, کیونکہ وہ نرم ہے, اس میں نور ہے تو متاثر ہوتا ہے. چاہے کوئی کتنا چھوٹا بھی بات کرنے والا ہو, بڑا بھی بات کرنے والا ہو, وہ دل متاثر ہوتا ہے کیوں؟ اس میں نور ہے. اور سب کا ہو جانے تو پھر نور ختم ہو گیا, آپ متاثر نہیں ہوتا, اس میں غفلت آ جاتی ہے. تو دین کے سارے کام ایسے ہی ہیں. اس لیے دعوت کا معنی کہ دین کے سارے کاموں کو اپنی زندگیوں میں جمع کرنا. کیا کرنا؟ سمجھ لیں بات, یہ جمع کرو. جیسے وہ بریانی میں وہ ساری چیزیں ڈالی ہے, اس نے خوشبو آ رہی ہے جی ہاں, آگ بھی مناسب دی ہے اور پانی بھی مناسب دیا ہے. آگ بھی زیادہ نہیں دی ہے ورنہ جل جائے, اور پانی بھی مناسب دیا ہے, پانی زیادہ پڑے تو پچک جائے اور پانی کم رہے تو کچا رہ جائے. تو پانی مناسب دیتا ہے, آگ بھی مناسب دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنا فن جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اپنا فن. اس لیے وہ بلایا جاتا ہے مجمع کے کھانے کے لیے, بھائی ہمارا ولیمہ ہے تو پکانے والے کو بلاؤ. ہر اناڑی نہیں پکا سکتا, وہ فن جانے والا. یہ ایسے میرے دوستوں کہ اس کام کو ہم سیکھیں, نہیں تو ہم ادکچرے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ادکچرے. یہ چاول ہوتے ہیں پکے نہیں, تو کچھ کچے ہیں اور کچھ کچھ پکے, تو کہتے بھی چاول میں کمی رہ گئی ہے. تو دال بتا دیتی ہے کہ اس میں بھی کمی رہ گئی ہے, اس کو ابھی اور ضرورت تھی. ایسے ہی اگر صحیح نہیں سمجھیں گے تو تھوڑی تھوڑی باتیں لے کے اڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں, اپنی تعلیم میں ایک ایک عمل کو ایسا اونچا بتایا ہے کہ گویا اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. دیکھنا فضائل کی کتابوں کو, یہ تو مختصر کتابیں ہیں جو آپ پڑھتے ہو, اوپر کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عمل کو ایسا بتاؤ کہ اسے آسمان تک لے گیا. گویا اس سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں. پھر دوسرے عمل کو بتاؤ, دوسرے عمل کے بھی کتنی عظمت بتاؤ کہ ایسا عمل کہ اس کے سامنے کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہاں, کیونکہ یہ دین کامل آیا ہے. کیسا آیا ہے؟ کمال, کمال کے ساتھ. تو اس عمل کا کمال اتنا اونچا لے جاتے ہیں. اب جو ادھورا سمجھیں گے تو کہ دعوت کا عمل اتنا اونچا, پھر دوسرے عمل اور دوسرے عمل کو ہلکا بتا دیں گے. ہاں, یہ تمہارے یہی ہے, پھر میں مقابلہ پیدا کر دیا. حالانکہ مقابلہ پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ سب کو جمع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ورنہ تو ہر ایک آدمی کہے کہ دیکھو علم کی اتنی فضیلت ہے, ہم علم والے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ذکر والے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تبلیغ والے ہیں, تو تم تو لڑ رہے ہو. کیا کہہ رہے ہو؟ لڑے. لڑائی نبیوں کے کام میں ہوتی نہیں. نبیوں کے کام میں نہیں, لڑائی نہیں ہوتی. لا نفرق بین احد من رسل, کوئی نبی دوسرے نبی کی طرف سے تفریق کی بات نہیں کرے گا, بلکہ ہر نبی تمام نبیوں کو کہے گا کہ وہ حق پر ہے. ہاں, اور ایمان صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ سارے نبیوں کو نبی نہ مانے, حق نہ مانے. ایسے دین کے سارے کام, کہ دین کے سارے کام حق ہیں. کیا ہے؟ ہاں, انہیں تمہیں گھٹانے بڑھانے کا حق نہیں ہے. یہ بلکہ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے لے کے چلنا ہے کہ دعوت والے, کہ وہ عبادت والے بھی ہیں, یقین والے بھی ہیں, علم والے بھی ہیں, ذکر والے بھی ہیں, اخلاق والے بھی ہیں, اخلاص والے بھی ہیں, قربانی والے بھی ہیں, خدمت والے بھی ہیں. ان سب چیزوں کو جمع کر دیا. اس لیے ایک ایک عمل کی اتنی فضیلت سنائی کہ اسے آسمان تک پہنچا دیا. وہ صحابہ پوچھتے تھے, اس کے برابر بھی کوئی عمل ہے یا رسول اللہ؟ یہ پوچھتے تھے کیوں کہ اس کو اتنا اونچا بتا دیا. ایک دن جہاد کی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل ہے؟ فرمایا میں تو نہیں پا رہا ہوں جہاد کے برابر کوئی عمل, تو اس کو اتنا اونچا بتا دیا. پھر جب ذکر کا نمبر آیا تو ذکر کو اتنا اونچا بتایا کہ تم سونا چاندی خرچ کرو, تمہاری جان جاوے, کوئی تمہاری جان لیوے, ان تمام چیزوں سے ذکر افضل ہے. تو کیا آپ لڑے؟ تو کیا مطلب ہے اس دعوت کا کہ ذکر والے بھی بنو, قربانی والے بھی بنو, علم والے بھی بنو؟ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل رسالت دی ہے. کیا دیا؟ کامل رسالت, کامل پورا دین قیامت تک. تو اس لیے سب چیزوں میں کمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب چیزوں میں کمال ہوتا ہے. سب چیزیں مہنگی ہیں. کیا ہے مہنگی؟ کیا مطلب؟ یہ محنت کرنی پڑے گی. مہنگی مطلب کیسے؟ یہ مہنگی ہے. یہ کہ جنت سب سے زیادہ مہنگی ہے. جنت سب سے زیادہ مہنگی ہے. حدیث شریف میں ہے جنت مہنگی. الا ان صلۃ اللہ غالیہ, الا ان صلۃ اللہ الجنہ. یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے. یہ فرمایا. ابھی بازار سے سودا لاتا ہوں سر کے لیے کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے. کہ اللہ کا سودا کیا ہے؟ کہ جنت. یہ مہنگا ہے, سستا نہیں ہے. اس کی قیمت دینی پڑے گی. کیا دینی پڑے گی؟ اس کی قیمت دینی پڑے گی. تو جو اس کی قیمت سمجھتا ہے وہ اس کی قیمت دیتا رہتا ہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے قیمت ادا کی. اس کی کیا ادا کی؟ قیمت ادا کی. امت کا ایک فرد ہے یہ. کون ہے؟ ایک فرد. کیا اس نے قیمت ادا کی؟ اس کی. یا کس دلیل سے؟ اس دلیل سے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہیں اور عمل والوں کو اس کے ان کو اپنے دروازے سے بلایا جائے. روزے والوں کا ایک دروازہ باب الریان, وہ دروازے کا نام ہے باب الریان. یہ باب الریان, یہ ریان کا دروازہ جو ہے وہ روزداروں کا ہے, جنہوں نے روزے رکھے ہیں. نماز والوں کا دروازہ, ذکر والوں کا دروازہ. یہ ذکر والے آؤ یہاں سے, نماز والے آؤ یہاں سے, روزے والے یہاں آؤ یہاں سے. تو ان کے اپنے میں دروازے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ جیسے کلاسیں ہوتی ہیں, فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس, جیسے پیسے ادا کیے ہیں وہ بٹھائیں گے. کیا کریں گے؟ ان کا کھانا بھی الگ. فرسٹ کلاس والے ہیں, بزنس والے, ہوائی جہازوں میں بزنس والے, تو ان کا کھانا, ان کی سیٹیں, اور ایئرپورٹ پر بھی ان کے آرام کی جگہ الگ. ہاں, وہ یہاں ٹھہریں گے. کون ہے؟ یہ فرسٹ کلاس والے ہیں, بزنس والے. تو وہ آرام کرنے کے وہاں بیٹھیں گے, انتظار میں. تو ان کا ناشتہ بھی وہاں ہے, وہ مفت, جو چاہ کھاؤ. یہ کون ہے؟ کہ فرسٹ کلاس والے ہیں, بزنس والے. ایسے جنت میں یہ دروازے ہیں. یہ روزے والوں کا دروازہ ہے, یہ نماز والوں کا, یہ ذکر والوں کا, یہ فلاں عمل والوں کا. اپنے اپنے دروازے پر پہنچ جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے جو مر گئے ہیں وہ ایک دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے. کہ کیوں؟ کہ ہمارے ماں باپ کو لے جانا ہے, ہمارے ماں باپ کو لے جانا ہے. ہاں, وہ بچپن میں مر گئے تھے, ماں باپ اس پر سوگوار تھے, بچہ مر گئے. تو وہ بھی وہاں ہیں, یہاں ان کو لے جائیں گے. جنت کے دروازے الگ الگ اپنے عمل کے لحاظ سے. ابو بکر نے پوچھا, یا رسول اللہ, کو ایسا بھی ہوگا کہ جن کو سب دروازے سے استقبال ملے, کہ یہاں سے آئیے, یہاں سے آئیے, یہاں سے آئیے, سب دروازے. ورنہ روزانوں کا آپ روزانوں کے دروازے پر جاؤ. تو ایسا بھی کوئی بندہ الہی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے استقبال ہو. آپ نے فرمایا, میرا اندازہ ہے کہ وہ آپ ہوں گے. یہ کہ انہوں نے سب چیزوں کو جمع کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ کہ نمازوں میں بھی وہ آگے ہیں, اور ایمان یقین میں بھی وہ آگے ہیں, وہ سب چیزوں میں وہ آگے, مال جان لگانے میں بھی سب سے آگے. قیمت ادا کر دی جنت کی. کیا ادا کر دی؟ قیمت. اس لیے ان کا استقبال, کہ ان کا استقبال ہر دروازے سے. آپ جہاں چاہے تشریف لائیں. ਸਾਈਆਂ ਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਈਆਂ ਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੇ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬਾਤ, ਵਰਨਾ ਤੋ ਲੜਨੇ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਊਚੀ, ਵੋ ਕੇ ਤੁਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਮ ਕਿਆ, ਤੁਮ ਇਸਮੇ ਫਸੇ ਹੋ, ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਉਮਰ ਊਚਾ, ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦ ਕਹਤੇ ਥੇ ਨਸਰਾਨੀ ਲੋਕ ਕਿਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਸਰਾਨੀ ਕਹਤੇ ਥੇ ਯਹੂਦ, ਯਹੂਦ ਕੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਰਹਾ, ਸਭ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਬ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਕਿਸ ਪਰ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਯੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਮਾਲ ਕੇ ਜੋ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਤਾਏ ਹੈ, ਵੋ ਇਨ ਤਮਾਮ ਅਮਲੋਂ ਮੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੋ ਸੇ ਗੁਜਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਯਾ ਦੂਸਰੋ ਕੇ ਨਾਕਦਰੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ان تمام عملوں میں، ان تمام عمل کہ تمہاری نمازیں بھی اعلیٰ درجے کی، تمہارا یقین بھی اعلیٰ درجے کا، تمہارا علم بھی اعلیٰ درجے کا، اعمقہم علما واقلہم تکلفا، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم میں بہت گہرے تھے، کیا تھے، علم میں بہت گہرے، ان کے پاس بڑے بڑے علوم تھے، علم کے ساتھ چلتے تھے، اس کے ساتھ، یہ نہیں کہ عادت کے مطابق، جیسے عادت ہے خاندانوں کی قوموں کی عادت ہے، عادت کے مطابق اپنا کام کرتے رہتے، کہ نہیں عادت نہیں، علم، عادتیں بند کروا دی، رواج بند کروا دی، عادت اور رواج یہ بند کروایا، مدینہ والا جو ہے دو دن ان کے سال میں ایسے تھے، اس میں وہ تہوار مناتے تھے، کھیلتے تھے، جیسے تہوار والے کھیلتے ہیں، حضور نے فرمایا کیا، یا رسول اللہ یہ دو دن ہیں اس میں ہم کھیلتے ہیں، تہوار ہوتا ہے، کہ فرمایا اب تمہارے لیے دو دن ہم دیں گے اس کے مقابلے میں، وہ دن کیا، ایک رمضان کی عید اور ایک بقرعید، یہ تمہیں دیں گے، اب تم عید مناؤ، خوشی مناؤ، کھاؤ اور پیو، روزہ بھی عیدوں میں، عید کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، کھاؤ بس، اور عبادت کرو رات کو بھی، اور عبادت کرو یا دن کو بھی، رواج مٹا دیے اور عادتیں جو تھی وہ بھی ختم کروا دی، تو کس پر لائے، کہ ایمان پر لائے، عبادت پر لائے، علم پر لائے، یہ تھی دعوت اور اس کی تھی محنت، سمجھ میں نے بات، اس لیے ہر چیز صاف ستھری ہو گئی، کیوں کہ وہ دین والی بن گئی، دین کی محنت کی وجہ سے، دین کی دعوت کی وجہ سے، دین کی تعلیم اور سیکھنے سکھانے کی وجہ سے، اس لیے معاملہ صاف سدھر گیا، ساری چیزیں صاف ہو گئی، کاروبار بھی صاف، لین دین بھی صاف، رہن سہن بھی صاف، سب چیزیں صاف ستھری، کچھ نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کچھ نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت کی غرض تو یہ ہے کہ جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ سب ہماری زندگیوں میں آ جائیں، یہ اس محنت کی انتہا ہے، کیا ہے، انتہا، یہاں تک پہنچنا ہے، یہ نہیں دو چار پانچ چیزیں ہیں، کہ دو چار پانچ چیزیں تو ابتدائی ہیں، ایک پرائمری ہوتی ہے تعلیم سیکھنے کی، ہاں یہ تو ابتدائی ہے، اتنا بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انتہا تک کہہ جائے گا، لیکن یہ کہ اتنا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آگے ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ نے ہم کو ایک بڑی چیز دی ہے، اسے خوب اچھی طرح سمجھیں اور سمجھانے اور دنیا میں اس کی خوبی ظاہر ہو جائے کہ یہ یوں ہے، کہ دنیا میں اس کی خوبی ظاہر ہو جائے، دین ہے ان کا اور دین کی یہ خوبی ہے، جیسے سورت کو اللہ نے ظاہر کیا اس کی خوبی ظاہر ہو، روشنی دے رہا ہے، چاند کو ظاہر کیا چاندنی کو اپنا چاندنا دے رہا ہے، دھیان دینا، ستارے ظاہر کیے وہ اپنی روشنی دے، ان کی روشنی میں لوگ چلتے ہیں راتوں کو سمندروں میں اور جنگلوں میں، ستاروں سے روشنی لیتے, ستاروں سے خبر نہیں لیتے, جہاز چلانے والے پانی کا, جی ہاں یہ اسے روشنی لیتے ہیں, یہ ستارہ ہے, یہ ہمیشہ شمال میں رہتا ہے, یہ ہمیشہ اتر میں رہتا ہے. وبن نجم ہم یہ سدو, ان کے ستاروں سے روشنی ہدایت لیتے ہیں لوگ, راستہ پاتے ہیں جنگلوں میں اور پانی میں. ان کو اللہ نے ایسا بنا دیا, ایک خوبی ان کی ظاہر کر دی, اس خوبی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اسلام اور دین کہ یہ تو خوبیوں کا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ خوبیوں کا مجموعہ. یہ خوبی نہیں ہے اس کے اندر, اس کے اندر تو بہت خوبیاں ہیں. جب ان کی خوبیاں روشن ہوگی تو خرابیاں بات پتہ چل جائے گی, یہ خرابی ہے. جیسے روشنی کے سامنے اندھیرا, روشنی کے سامنے اندھیرا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا ہے. جب اس کی خوبیاں ظاہر ہوگی تو پھر خرابیاں دوسری جگہ کھل جائے گی, تو لوگ اپنی خرابیوں میں سے نکل کر کے ادھر آ جائیں گے, جیسے اندھیرے میں سے اجالے میں آ جائیں گے. بھیگی جگہ ہے تو وہاں سے نکل کے سوکھی جگہ میں لوگ آ جائیں, تپش ہے تو وہاں سے نکل سائے میں آ جائیں, یہاں تپش ہے تو یہ سائے میں آ جاؤ. سمجھ نہیں لگا؟ اس لیے کہا یہ دین کہ یہ تو بہت خوبیوں والا ہے, ان خوبیوں کا حاصل ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر کہ پھر اسے کوئی نفرت نہیں کرے گا, جیسے پھول سے کوئی نفرت نہیں کرتا, کرتا ہے پھول سے, کہ پھول سے کوئی نفرت نہیں کرتا, کہ اس میں سوائے اپنی خوشبو کے اور کچھ ہے ہی نہیں. ایسے دین, یہ دین میں یہ دین حق ہے, اس کی حقانیت ہے, اس کی سچائی ہے, اور کچھ نہیں ہے, سچائی ہے. جی ہاں, سچائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, سچائی اپنی ذات سے ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. اس لیے اس کام کو سمجھ سمجھ کر کرنا اور اس کی سمجھنے کی فکر میں رہنا, اس کے پیچھے تھکنا, کیا کرنا, اس میں تھکو کہ اچھی طرح یہ مل جائے, پھر اسے محنت کر کے دوسروں کو بھی دو. یہ سب کے لیے آیا ہے اللہ کا دین, جیسے آسمان کا پانی سب کے لیے ہوتا ہے, بارش کا پانی کس کے لیے ہوتا ہے؟ خالی کھیتی والوں کے لیے, یہ ہر جاندار کے لیے اور ہر اگنے والی چیز کے لیے. آسمان کا پانی سب کے لیے, یہ سب کے لیے ہے. ایسے ہی یہ سب کے لیے ہے, سب جگہ اس کی ضرورت ہے. زمین کی آبادی, زمین کی آبادی بارش کے پانی سے, اور پانی نہ آئے آسمان سے تو زمین والے برباد ہو جائیں گے. ایسے دین نہیں آیا کہ پھر دنیا والے, کہ دنیا والے نامراد ہو جائیں گے, یہ اپنے جھگڑوں میں پڑیں گے, یہ اپنی غفلتوں میں پڑیں گے, ان کی دنیا ان پر تنگ ہو جائے گی, ان کی دنیا ان پر تنگ. جیسے بارش نہیں ہے تو تنگ تنگی ہو جائے گی, حکومتوں پر بھی تنگی, کیا کریں گے, ہے نہیں پیداوار نہیں ہے, کون سے لائے گی. تو سب جگہ تنگی آتی ہے, تاجر بھی ادھر دینا بند کر دیتے ہیں کہ سوکھا پڑا ہے, ادھر کس کو دوں, اور ادھر دوں تو مجھے کون لا کے دے گا, تو وہ بھی روز دیتا تھا, وہ بھی بند کر دے گا. اوپر سے تنگی ہو گئی, نیچے تنگی آ گئی. ایسے ہی دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو رسالت و پیغمبری اور ہدایت مجھے اللہ نے دے کر بھیجا وہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے. سب کو اس کی ضرورت ہے, سب اسی سے کامیاب ہوں گے, کوئی اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا. سب کس سے کامیاب ہوں گے؟ جیسے بارش کے پانی سے سب مخلوق زندہ رہے گی. اب اپنی زندہ رہنے کی صورتیں الگ الگ ہیں, مگر ہوگا سب کے لیے یہ پانی اور سب کے لیے ضرور. ایسے ہی یہ دین ہے, یہ جس کو مجھے اللہ نے بھیجا ہے, ہاں کہ یہ سب کے لیے ہے اور سب کی زندگی کی کامیابی اس پر موقوف ہے, یہ بارش کے پانی کی طرح. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدا کمثل غیث, جو علم ہدایت دیگر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح ہے. بارش کے پانی میں کتنی خوبیاں ہیں. کیوں بھائی, سن رہے ہیں, سو رہے ہیں؟ بارش کے پانی میں خوبی ہے نا کہ کیچڑ بناتا ہے, یہ خوبی ہے. کہ اسے کیچڑ ہو جائے گا, کپڑے سکھائے تھے وہ بک جائیں گے, ہاں چولہے جل رہے تھے شادی کے وہ پانی برسا تو وہ بجھ جائیں گے. یہ ہے, یہ ہے نہیں, یہ نہیں ہے, یہ تو سب کی حیات کا سامان ہے. وہ ہر ایک اس سے الگ الگ فائدہ اٹھا لیں گے, کہ اگر سمندر میں پانی کے قطرے پڑیں گے تو موتی بنیں گے. موتی کہاں سے بنتے ہیں؟ فیکٹری میں. کہاں بنتے ہیں؟ سمندر میں. بارش کے موسم میں ایک خاص قسم کا زمانہ درمیان میں آتا ہے, اس میں وہ بارش برستی ہے, ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بہت. وہ پانی جب پڑتا ہے اس کے قطرے کیا بناتے ہیں سمندروں میں؟ موتی بنا دیں گے. پھر لوگ موتیوں کو نکلواتے ہیں, اس کی تجارتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی تجارتیں ہیں لاکھوں کی پانی میں سے. کہاں سے؟ پانی میں سے. سمندر کا پانی تو کھاری ہوتا ہے لیکن اس میں میٹھا پانی پڑ کے موتی تیار ہوتے ہیں. تو سمندر میں پانی پڑے تو موتی بنے. وہ پہاڑوں پر پانی پڑے تو کہ نہریں اور ندیاں جاری ہو جائیں, ہوتے ہیں نہیں, ندیاں چلتی ہیں پہاڑوں سے اور سمندر میں جا کے گرتی ہیں. جو جغرافیہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ندی فلاں پہاڑ سے چلی ہے اور فلاں جگہ سمندر میں جا کر وہ گرتی ہے. اتنا برف کا پانی جاتا ہے, لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے وہاں پر پہاڑوں میں پانی برسا, سمندر میں پانی برسا, زمین میں پانی برسا, باغ ہو گئے, کھیتی ہو گئی. یہاں الگ الگ جگہ کہ الگ الگ نفع, اور پتا نہیں اور کتنا نفع لوگ اس سے اٹھاتے ہیں پانی سے. ایسے ہی جب دین چلے گا کہ اس کے نفع کھلیں گے, بعض جگہ ایسے قیمتی لوگ ہوں گے کہ وہ موتی کی طرح قیمتی ہوں گے. ان پر پانی پڑا دعوت کا اور دین کا, وہ ایسے نکلے موتیوں کی طرح سے, سچے اور پکے. کیسے نکلے؟ سچے اور پکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. نکلا ایک موتی اور ان کا خاندان تو لوٹ مار کرنے والا, ان کا خاندان جو تھا وہ لوٹ مار کرنے والا, اس میں یہ موتی نکلا. سب جگہ وفادار. ایسے ہی جب آپ دعوت پھیلاؤ گے, ایسے ایسے لوگ اللہ کی طرف آئیں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. خوبیوں والے قیمتی قیمتی لوگ, بارش کے پانی سے موتی نکلے, پھل نکلے, پھل پیدا ہوتے ہیں قیمتی قیمتی پھل. تو جب آپ دعوت کا کام کرو گے, آپ اپنے ماحول میں دیکھو گے ایسے ایسے قیمتی لوگ اٹھیں گے اس کام کے لیے کہ ہم سوچ نہیں سکتے یہ کیسا تھا, وہ کیسا ہو گیا, کہ کیا بات ہو گئی, کہ اس کو یہ کام لگ گیا, اس کو یہ کام پر کھڑا ہو گیا تو اللہ نے اس کے اندر جو خوبی تھی وہ ظاہر کر دی. اب وہ تابع دار بھی ہے, وفادار بھی ہے, قربانی والا بھی ہے, اخلاص والا بھی ہے, دعا والا بھی ہے, عبادت والا بھی ہے. جی ہاں, اس کی زندگی سب کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایسے ہی لوگ باہر آئیں گے اس محنت سے, جیسے پانی سے ایسی چیزیں باہر آتی ہے. سمجھ نہیں بات. اس لیے بڑا کام دیا گیا ہے, اس کے پیچھے اپنے آپ کو تھکانا کپانا یہ آدمی کی خوش نصیبی ہے. کیا ہے؟ خوش نصیبی. اور اسے کٹنا یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ اسے کٹے ہوئے ہیں, اسے ہٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں, اس کے مددگار بنو. کیا فرمایا؟ کہ دین کے کام کے مددگار بنو. دین کا کام کا مددگار, کہ یہ معیار بہت اونچا ہے. انصار مدینہ کو بہت اونچا مقام دیا اللہ نے. کیا دیا؟ بہت اونچا مقام. ورنہ لڑتے رہتے تھے آپس میں, خون خرابہ ہوتا ہی رہتا تھا. ان کی معاشی مالی حالت بھی بہت بری تھی, بہت پریشان. اب دین آ گیا, دین لیا انہوں نے, بس ایک دم پورا معاملہ ہی بدل گیا. انصار کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انصار میرے خاص لوگ ہیں, لوگ اوپر کا کپڑا اور انصار میرے اندر کا کپڑا. اندر پہنتے مندی وہ صدری کہ انصار میرا اندر کا, ان سے میرا خاص تعلق ہے, کوئی دوری نہیں ہے. جیسے اندر کے کپڑے کوئی دوری نہیں ہوتی, انصار کو اونچا درجہ ملا. مہاجرین کے بعد سب سے اونچا درجہ کہیں نہیں کہا. سمجھ میں بات. اور یہ نصرت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کھلا رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ قیامت تک نصرت کا دروازہ, دین کے مددگار بنو, یعنی دین پر قائم رہو اور دین کا کام کرو. یہ کھلا تھا, دین پر قائم رہو, دین کا کام کرو. دین پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگیوں کو دین پر لاؤ, سنت پر, شریعت پر, حکم پر, چاہے کھانا ہو, چاہے کمانا ہو, چاہے پہننا ہو, چاہے اوڑھنا, شادی وادی, سب استقامت کہتے ہیں اس کو. اپنے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کے مددگار بنو, اپنے دین کے مددگار بنو. زمیندار اپنی زمین کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے کہ زمین کو پانی دینا ہے. اگر وہ زمین کو پانی نہیں دے گا تو اس کی زمین میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پانی کا وقت آ گیا تو وہ پانی دیتا ہے اپنی زمین کو, کیسے بھی ہو تو پانی دینا پڑے گا. کیوں؟ کہ اگر یہ پانی دینے کے وقت میں پانی نہیں دے گا تو کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی دین, کہ دین کو پانی ملتا ہے دین کی نصرت سے. نصرت کے معنی ہی پانی دینے کے ہیں. نصرت کے معنی پانی دینا, نصرت کا معنی لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ صحیح ہے, لیکن اس کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے پانی دینا زمین کو. دین کو پانی دو کہ پھر یہ کہ یہ اندر سے اگ کر کے اوپر آ جائے گا, لوگ جہالت میں سے نکل جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ جہالت میں سے نکل جائیں گے اور دین سے, کہ دین سے تعلق ان کا ہو جائے گا. جیسے انصار مدینہ جہالت میں تھے, ہاں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی مینا میں. کہاں؟ مینا میں وہ آ گئے تھے, انہیں نہیں معلوم تھا کہ رسول یہاں ہے, کیونکہ وہ تو بہت دور تھے دین سے, اس سے اس سے. سنتے رہتے تھے یہودیوں سے کہ آخر زمانے کا نبی آنے والا ہے اور حرم سے ظاہر ہونے والا ہے. یہ سنتے تھے, جیسے جو لوگ بے پڑے ہوئے بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ایسے یہ ہوائے حرم میں تو یہی مینا کے دن چل رہے تھے, 10, 11, 12, 13. تو پھر رات کو ملاقات ہوئی, رات چاندنی ہوتی ہے ان دنوں میں, چاند اچھا خاصا پورا ہونے والا ہوتا ہے 14 کا, تو خاصی روشنی. اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, آپ نے ان کو دعوت دی, قرآن شریف پڑھ کر سنایا کہ اللہ نے کتاب مجھ پر نازل کی ہے, میں اس کی دعوت دے رہا ہوں, آپ اسے قبول کرو. بس یہ ان کا نمبر آ گیا. آتا ہے ہر ایک کا, اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا نمبر لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ ہاں, کیا ان کا نمبر آ گیا. تو انصار نے وہ دعوت قبول کر لی اور ذمہ داری کے لیے تیار ہو گئے. دعوت قبول کرنے کا مطلب ذمہ داری کے لیے تیار ہو جانا. ہمیں اس طرح سے نہیں کہ رات کو نام لکھوا دیں صبح غائب ہو جائے. رات کو جماعت نے تشکیل کی تو نام لکھوایا, لکھو ہمارا نام, اور صبح گائی. اب کرو تلاش اس کو, رات کو نام لکھوایا تھا, اس کو پتا پتا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا, جو نام لکھوائے گا وہ آ جائے. ہاں, یہ نام لکھوا کے تو گائی. اب تلاش کرو سمندر میں سوئی. ہاں, کیونکہ جماعت ہوتی ہے باہر کی بھی جاری پر دیسی, وہ یوں کیا تلاش کرے گی اس کو. تو ان کو ایسا مشکل ہے جیسے سمندر میں سوئی تلاش کرنا. کہ بھائی کون ہے, کہاں ہے, کہاں گیا, وہ کب لوگ کھیت میں چلا گیا فلاں. تو ان کی محنت بڑھ جاتی ہے جماعت والوں کی. خیر ان کے لیے تو اچھا ہے, ان کی محنت بڑھ گئی, ان کو تو زیادہ ملے گا اللہ کی طرف سے. مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ نام لکھوا کے غائب ہو جائے. سمجھ میں بات, کہ دعوت, کہ دعوت قبول کی, کہ بڑا ذمہ داری قبول کی, اسے سولہ کر لیا, کسی زمین کا, کسی بڑی ملکت کا, تو ایسا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے لیا پھر کچھ نہیں غائب ہو گئے, تو ہو ہی نہیں سکتا. جو سودا ہے اللہ سے کیا ہے, کیا میں ہم یا اللہ ہم آپ کا کام اپنے ذمہ لیتے ہیں, اس کو کریں گے. تو انسان نے یہ کیا کہ ہم آپ کا کام کریں گے, آپ بتائیے کیا کرنا ہے. انہوں نے فرمایا اگر تم مجھے اپنے ہاں لے چلو گے تو میں تمہارے یہاں نہیں کام کروں گا, کیونکہ مجھ کو یہ کوئی ایسا کام کرنے نہیں دیتے, تو میں آپ کے یہاں جانے کو تیار ہوں. حضور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے لوگوں پر, یہ مجھے کرنے نہیں دیتے یہاں, اگر آپ مجھے لے چلو گے تو میں آپ کے جہاں جاؤں گا. لیکن لوگ ڈرتے تھے آپ کو لے جانے سے, جیسے بازا کا لوگ جماعت کے جانے سے ڈرے کہ تم آؤ گے ہمارے پریشان ہو جائے. حالات ایسے ہوتے تو لوگ ڈرتے تھے کہ لوگ ہمارے بھی دشمن ہو جائیں گے, آپ کے دشمن ہی ہیں, وہ قبول نہیں کرتے تھے آپ کو, ورنہ آپ پیش کرتے تھے کہ مجھے لے جاؤ گے تو میں تمہارے یہاں کام کروں گا اور تم میرا ساتھ دینا. مگر وہ ڈرے. انسان نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, یہ انسان نے کہا, اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انصار کو کھڑا کر دیا. عائشہ ام المؤمنین فرماتی تھی کہ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے سے انکار کیا اور آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کے کام میں روڑے اٹکانے لگے, تو اللہ تعالیٰ یہ مدینے والوں کو اللہ لایا تھا, ایسی اتفاقی بات نہیں تھی. ہاں اللہ کی اپنی تدبیر ہے. کیا ہے؟ اللہ اپنی تدبیریں کرتے اوپر سے کہ اب نبی کا کام کون ساتھ دیں گے, یہ تو ہٹ گئے کٹ گئے, کہ انہیں ہٹنے دو کٹنے دو. پھر اللہ نے ان کو کاٹ دیا قریش کو, چلو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. اس لیے ہٹنے کٹنے کی چیز نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ہٹا کٹا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض کر کے دور کرے اس کو. تو قریش کو دور کیا گیا. کیا آئندہ ان کو حرم میں آنے کی اجازت نہیں ہے, یہ منع ہو گیا ان کے لیے, دور کیا. اور انصار کو اللہ تعالیٰ لائے, تو انصار نے ذمہ داری قبول کی. کیا قبول کی؟ ذمہ داری. جی ہاں, اور ذمہ داری آخر تک قبول کرتے ہی چلے گئے. وہ بہت سمجھداری سے کام لیتے تھے. کس سے؟ ایسا نہیں کہ اندر تو ان کا ساتھ دیں گے, کہ نہیں, سمجھ کر ہر چیز کو سمجھتے تھے. انصار کی عورتیں بھی بہت سمجھدار تھیں, عائشہ فرماتی تھی کہ ان کی عورتیں بہت سمجھدار ہیں. تو سمجھ کر کے وہ کام کرتے تھے نصرت کا, اور ان کی نصرت جو ہے ساری امت کے لیے سبق بن گئی. کیا بن گئی؟ سبق بن گئی کہ آئندہ آنے والے لوگ اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے ایسے جیسے انصار بنے. تو انصار نے ذمہ داریاں لی. عباس ابن عبد المطلب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم ذمہ داری لے رہے ہو اور ہمت کر رہے ہو اب نبی کو وہاں لے جانے کی, مگر یاد رکھو سارا عرب ایک طرف ہو جائے گا اور تمہیں اپنے تیروں سے تم ان کے تیر ہوں گے, تم نشانہ بنو گے, سارا عرب تمہارا دشمن ہوگا. سوچ لو, تمہارے تو ہمت ہے تو کرو, نہیں تو ہمارا بھتیجا ہے, ہم دیکھ لیں گے اس کو. عباس ابن عبد اللہ چودھری تھے, وہ بہت سمجھدار تھے. انصار نے کہا کہ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ عباس نے کہا اور کچھ کہنا ہے؟ ایسے ہمت والے, اور بھی کچھ کہنا ہے؟ کہنا کہ کبھی ہم تیار ہیں اس کے لیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ انسان نے کہا، اور عباس نے کہا کہ اور کچھ کہنا ہے اپنے رسول کی حمایت میں، اپنے بھتیجے کی حمایت میں، ہم تو کہہ لو. صحیح بتایا آپ، کچا پن نہیں بتایا، کچا پن نہیں بتایا کہ ہم لے جائیں گے اور ہم پورا پورا ساتھ دیں گے، اپنی لڑکیوں کی عزت کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں اس نبی کے کام کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انصار کو اچھل آیا، تاکہ وہ بہت دور ہو گئے تھے جہالت میں، اللہ انہیں کہہ لایا. پھر نصرت کا سبق انہوں نے یاد کیا، اور نصرت کا سبق کیسے یاد کیا؟ حضور فرماتے تھے کہ انصار کی خصلت یہ ہے کہ جو کام کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے ذمے لیتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ جو کام کٹھن ہو، مشکل ہو، کہ وہ ہمیں دیجیے. یہ وفاداری کہلاتی ہے کہ جو کام دیں، کام مشکل ہے، کٹھن ہے، کہ وہ کسی کو نہ دیں، ہم کو دیں، ہم اسے کر لیں گے، ہم اسے دیکھ لیں گے. یہ اور کوئی کام میٹھا، ملائم ہے، نرم ہے، تو فرماتے ہیں انصار ہلکے کسی اور کو دے دیں، یہ تو نرم معاملہ ہے، میٹھا معاملہ ہے، کوئی گل کسی اور کو دے دیں، اور کوئی کٹھن کام ہے، مشکل کام ہے، وہ ہمیں دے دیں. یہ سمجھ میں آئی بات کہ نصرت کہلاتی ہے. اللہ نے نصرت کا دروازہ کہتے ہیں کھلا رکھا ہے، ایسا رکھا کہ کھلا رکھا قیامت تک مسلمانوں کو نصرت کی دعوت ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے دین کے مددگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ میرے دین کے مددگار بنو. مدد کرنا دین کی کہ اونچی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی نصرت کرنے والے انصار میں سے ہوتا. حدیث میں لولا الہجرہ لکنت رجلا من الانصار، ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی کیا ہوتا پھر؟ کیا انسی ہوتا. مانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لوگوں کو ترغیب دے دیتے کہ حضور کے زمانے میں تو مسلمان دو ہی قسم کے ہوتے تھے، یا مہاجر ہوتے تھے یا انصار. تم نہ مہاجر نہ انصار تو کس قسم کے ہو؟ لیکن تمہارے پاس نہ ہجرت نہ تو پھر کس قسم کے، کون سی قسم ہو تمہاری؟ یہ دو ہی قسم کی آپ کے دائیں بائیں مہاجرین انصار. جی ہاں، انہوں نے آپ کے کام کو سنبھالا ہے. کیا کیا ہے؟ آپ کے کام کو سنبھالا مل جل کر کے، مہاجرین اور انصار. کہ انصار کے لیے، کہ انصار جو ہے مہاجرین کے قدردان تھے، اور مہاجرین تھے وہ کہ وہ انصار کے قدردان، انصار کے قدردان. کہ انصار بہت کام کر رہے ہیں، بہت قربانی دے رہے ہیں، سارا ثواب یہی لے جائیں گے، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ کہتے تھے کہ انصار بہت کام کر رہے ہیں، نہیں کٹھن کٹھن کام ان کے. یہ انہوں نے نصرت کی ساری راہیں کھولی ہیں، اور جتنے تعلقات نصرت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے تھے وہ سب انہوں نے کاٹ دیے. یہ کیا نصرت کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ڈالنے والی تھی وہ کر دی. کیوں؟ تاکہ اس کام کے لیے یکسو ہو جائیں، یکسو ہو کر کے کام کرنا، کوئی رکاوٹ نہیں. ان کے تعلقات یہودیوں سے تھے، یہود پڑوس میں رہتے تھے، وہ یہود شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، شروع سے ہی ان کو حسد رہا ہمیشہ، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. انصار کے ان کے تعلقات تھے، رشتے داری کے تعلق میں تھے، لین دین کے بھی تعلق ہیں، وہ مالدار تھے یہود. یہ بیچارے زمیندار کاشتکاروں کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، سال کے دوران میں کاشتکاروں کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو ان سے ادھار لا کر سود پر دے وہ، سود کی وجہ سے ان پر دباؤ پڑے، اسے کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کے دبے رہتے تھے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حسد، تو پھر انصار نے کھل کر کے ان کے تعلقات کو کٹ دیا. اب تمہارا کوئی تعلق نہیں, جو ہونا ہو جائے گا. تو اپنی نصرت میں یکسو ہو گئے. جب اللہ کے دین کی نصرت کرنی ہے, اللہ کے نبی کی نصرت کرنی ہے, جو مسلمان مدینہ آئیں گے ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی تعلیم کرنی ہے, ان کو سکھانا ہے, ان کو کام کا بنانا ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصرت کی وجہ سے انصار کو بہت اونچا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت دعائیں دیے, حدیثوں میں بہت دعائیں ان کے لیے, ان کے اہل و عیال کے لیے, ان کے بیٹوں کے لیے, سب کے لیے, کیونکہ نصرت کا کام بڑا رہا ہے. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ نصرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ سبق آج بھلا دیا گیا ہے, یہ سبق بھلا دیا گیا کہ دین کی نصرت کرنی ہے. لوگ صدقہ بھی ماشاء اللہ دیتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, یہ بہت اچھا ہے. جس طرح وہ کرتے ہیں کہ نصرت کا بھی سبق یاد کرو. کیا کرو؟ نصرت کا سبق یاد کرو. کہ نصرت کا سبق یاد کیا؟ کہ نصرت کو آنا ہے, دین کو پانی دینا ہے. کہ کہیں بھی دین سوکھ رہا ہے تو سمجھے ہماری زمین سوکھ رہی ہے. ہونا جیسا فرماتے تھے, سوچتے رہو کہ ہمارے اثر رسوخ سے کہاں کام ہو سکتا ہے, پھر وہاں کام پہنچے اس کی فکر کرو. اس میں پانی پہنچ رہا ہے, یہ ہے ذمہ داری. اپنا دین سنبھالنا ہے اور اپنے دین کو دنیا میں آگے بڑھانا ہے. جی ہاں, آدمی کاروبار سنبھالتا ہے اور کاروبار کو آگے بھی بڑھاتا ہے, کرتا ہی نہیں کرتا. کاروباری آدمی اپنا کاروبار سنبھالتا نہیں اور یہ بھی فکر ہوتی ہے اس کے کاروبار آگے بڑھے. ہاں, کیونکہ آگے نہیں بڑھے گا تو نیچے اتر جائے گا, اس لیے آگے بڑھاتا ہے. اس کو آگے بڑھنے کی وجہ سے وہ باقی رہتا ہے, اگر آگے نہیں بڑھتا ہے تو باقی نہیں رہے گا. اس لیے وہ اس کو سنبھالتا بھی ہے, اس کو آگے ہی بڑھاتا ہے. دین کے کام کا بھی یہی, کہ اپنے کام کو سنبھالے, اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرے اور اس کو آگے بڑھانے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اس امت کو کہ بڑا کام اللہ نے دیا اور ان کے لیے بڑی مددیں ہیں. کیا ہیں؟ بڑی مددیں ہیں. جس طرح ان کو بڑا کام دیا, ان کے لیے بڑی مددیں ہیں. جی ہاں, یہ نصرت کے راستے میں ابتدا میں ناگواری آئے گی. کیا آئے گی؟ ابتدا میں ناگواری آئے گی. ہاں, آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق دنیا میں اسی طرح پھیلاتے ہیں کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ ہاں, حق کی ابتدا ناگواریوں سے. کہ آدمی اپنے آپ کو اس راستے پر چلانا شروع کرے کہ اس کے سامنے ناگواری آئے گی, تکلیفیں آئے گی, کچھ نقصان ہوں گے, رکاوٹیں آئے گی, کہ ہاں یہ تو آنا اس کا طے ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ تو آنا طے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنی دعوت نہیں پیش کی تھی, لوگ آپ کا بہت ادب کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بہت ادب کرتے. محمد صادق ہے, محمد امین ہے, محمد سچے ہیں. پھر جب آپ نے میری بات کہی تو بس اسی وقت سے ایک دم نظر لوگوں کی بدل گئی. ابو جہل نے مخالفت کی بات کی, ابو لہب نے صفت تبت یزا اتری. یہ پہلا مخالف سچا, ہم مخالفت شروع ہو گئی. لوگ آپ کو کیا کیا کہنے لگے اور ایجا دینے لگے, یہاں تک کہ سارا معاملہ تنگ ہو گیا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے. حق کی ابتدا ناگواریوں سے اور اس کی انتہا کامیابیوں سے, پھر آخر میں کامیابی کامیابی ہے. بس یہ ناگواری ختم ہو جائے گی. اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں. جیسے علاج آدمی کرے اپنی بیماری کا, تو علاج کی ابتدا ناگواریاں, دوا کڑوی بھی ہوگی, مہنگی بھی ہوگی, کاٹ کوٹ بھی ہوگا, سب چیزیں ہوتی ہیں, علاج ہے. میں بات پھر علاج کامیاب ہو گیا کہ اب ساری عمر راحت ہے, ساری عمر راحت ہو گئی, علاج کامیاب ہو گیا, آپریشن کامیاب ہو گیا, یا ساری عمر راحت ہو گئی, اب کسی کا محتاج نہیں ہے. ایسے ہی دین کا معاملہ کہ اطلاع ناگواریوں سے ہوگی, اس لیے کوئی نہ گھبرا رہے اس سے کہ یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. کیا ہے؟ حق ہونے کی نشانی ہے کہ حق ہے اس لیے ناگواری آ رہی ہے, اگر باطل ہوتا تو ناگواری نہ آتی. یہ علامت ہے نیست اس کے حق ہونے کی کہ اس کی اطلاع میں ناگواری آئے کہ ہاں یہ حق ہونے کی نشانی ہے. تو کہ اس پر شکر کر کے آدمی اللہ کے کام پر جمے, اپنی طاقت کے مطابق جمے, اپنی طاقت کے مطابق اس کو جمنا ضروری ہے. اپنی طاقت کے مطابق جمے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آہستہ آہستہ اپنی طاقت اسے ساتھ کریں گے اور اس کے لیے راستہ نکالیں گے, پھر وہ کام اللہ اسے کام لیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنا کام اسے لیں گے. اس لیے کہا انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, کہ گھبراؤ نہیں, دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے, گھبراؤ نہیں, دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے. یہ بڑی چیز مفت میں نہیں مل جاتی, بڑی حاصل کرنی ہو تو کچھ دینا پڑے گا. تو یہ بڑی چیز ہے, یہ بڑی کامیابی ہے کہ وہ آسانی سے نہیں ملے گی, کہ اس میں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا, تھکانا پڑے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کی برکتیں دے گا. یہ ہوتا ہے کہ پھر دین کی برکتیں آئیں گی, اعمال کی اور احکام کی برکتیں آتی ہیں. ایمان کی برکت الگ ہے, نماز کی برکت الگ ہے, صدقات کی برکت الگ ہے, برکتیں آتی ہیں. صبر کی برکت الگ ہے کہ صبر کیا ہے کام میں, کہ صبر کی برکتیں الگ ہیں, تو یہ برکتیں اترتی ہیں. انبیاء کرام کے سامنے برکتیں کھل جاتی ہیں, صحابہ کرام میں برکتیں کھل جاتی ہیں, یہ برکت ہو گئی. جیسے سورج نکلا روشنی کھل جاتی ہے, ایسے ان کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے برکتیں دیکھی کہ یہ کیا کہ یہ برکت ہے, اللہ نے برکت دے دی, کام بنا دیے, کام آسان کر دیے. تو اعمالوں کی اور حکموں کی برکتیں دیتے ہیں اور موت کے بعد بدلہ بھی دیتے ہیں, اس کا برکت بھی دیں گے بدلہ بھی دیں گے دونوں. اللہ کی طرف سے ہر چیز کا بدلہ بڑا چڑھا کر اللہ دیتے ہیں کام کرنے والوں کو, کہ ان کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیا جائے گا. اس لیے ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے اور انتہا کامیابیوں سے ہوتی ہے. شروع سے آخر تک یہی رہا, اس لیے کوئی نا امید نہ بنے, کوئی نا امید نہ بنے کہ بھائی حالات اچھے نہیں ہیں, ہم تو کام کرتے ہیں, کہ نہیں حالات بننے والے ہیں, نا امید نہ بنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے, اب شروع وام ملو ماں یہ شروع کو امیدوار رہو, بشارت ہے لو, اللہ تعالیٰ ایسے حالات لانے والے ہیں جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ ہوتا ہے ہر کام کا ایک الگ الگ جہیز ہوتا ہے. باطل کا طریقہ الگ ہے کہ آدمی باطل پر زندگی گزارنے گیا, یہ باطل کی زندگی ایسی ہوگی کہ شروع میں ساری خواہشیں, ساری راحتیں, ساری لذتیں, سب کچھ ابتدا میں, اور انتہا میں کچھ نہیں, کچھ نہیں سوائے حسرت اور پچھتاوے کے. جی ہاں, یہ بڑے بھی بن گئے, مالدار بھی بن گئے, سب کچھ بن گئے اور دین تھا نہیں, پھر آخر میں کہ آخر میں کچھ نہیں, نہ دین رہا نہ دنیا رہی, حسرت اور پچھتاوا. تو ابتدا خواہشوں سے اور انتہا ناکامیوں سے, یہ باطل کا اور حق کا, کہ ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا کامیابیوں سے, پھر وہ کامیابی ختم نہیں ہوگی. یہ طرز ہوتا ہے, یہ سمجھایا ہے. اس لیے اپنی بات کے حق ہونے کا یقین کریں گے اور یقین کر کے اس پر چلتے رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا, پھر اللہ کا وعدہ آ جائے گا چلتے چلتے اور کرتے کرتے. اس وقت ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کر دیا, اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کر دیا, دکھا دیا. وہ دکھا دیں گے کیوں کہ خدا اپنے وعدے میں سچے ہیں. وہ وعدہ بندوں کے لیے کیا ہے, چھپانے کے لیے تھوڑا کیا ہے, وہ تو بندوں کے لیے کیا گیا ہے. جب وہ کرتے چلے جائیں گے پھر وقت آئے گا کہ اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا. اس لیے ارادے کرو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام پر چلا لے, ہم اس پر تھکنا سیکھیں. کیا ہے تھکنا سیکھیں, کٹنا نہ سیکھیں کہ کٹ گئے جا کے سو گئے, پڑ گئے اپنے کام میں لگے, کہ اپنا کام بھی کرنا ہے. دنیا کا کام اس لیے کرنا ہے کہ دین کے کام میں مدد ملے, دنیا کام ایسا نہیں کہ دین کے کام میں رکاوٹ آئے, بلکہ کام اس لیے کرنا ہے کہ دین کے کام میں کہ مدد ملے, اس لیے دنیا کام کرنا ہے, کمانا ہے, کھانا ہے, کھیتی کرنی ہے, تجارت کرنی ہے, سب کچھ کرنی ہے. کیوں؟ کہ اس کے ذریعے سے پھر جن کا کام کریں گے. اس لیے صحابہ مزدور بھی تھے, اور صحابہ زمیندار بھی تھے, صحابہ دکاندار بھی تھے, یہ سب تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا سب چیزوں کو اور پھرتے ہی رہتے تھے 12 مہینے, ایسا نہیں تھا. سب اس کو بھی کرتے تھے, اس کو بھی کرتے تھے, اور اس کو اس لیے کرتے تھے کہ اس میں مدد ہے, آئل کی ضرورت پڑتی ہے, کہ وہ چلتی ہے بغیر آئل کے, چلتی ہے تو اس کو آئل کی ضرورت ہے, اس کو ہوا کی بھی ضرورت ہے. ایسے دین کو, کہ دین کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آگے بڑھنے میں, وہ ہم کریں گے تو کمائیں گے, اس لیے کہ دین کا کام کریں گے. اس لیے کمانا ہے کہ دین کا کام کریں گے, ورنہ تو محتاج بن کے کیا کرو گے؟ پھر لوگ کھلانے آپ کو اور لوگ آپ کی فکر کریں. حضرت عمر فرماتے ہیں دین کا کام کرو اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو. فرماتے ہیں دین کا کام کرو اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو, کہ تمہارے کھانے پینے کی ان کو فکر کرنی پڑے, کہ نہ ہم اپنا کھانا کھائیں گے, اپنا کمائیں گے اور اللہ کا کام کریں گے. یہ طریقہ ہے. اس لیے بوجھ بننا صحیح نہیں ہے کہ لوگ بوجھ اٹھا رہے ہیں, لوگ کھلا رہے ہیں, لوگ خدمت کریں, کہ نہ ہم اپنا کمائیں گے, اپنا کھائیں گے, اپنا خرچ کریں گے, وہ دین کا کام کریں گے. اسی سے حق پھیلتا ہے, اسی سے حق پھیلتا ہے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو برکت دیتے ہیں. تو اس لیے کماتے تھے کہ دین کے کام میں مدد ملے, کسی کے محتاج نہیں بننا ہے. جی ہاں, اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا ہے, اپنے پاؤں سے چلنا بھی ہے, اس لیے کمانا بھی ہے. کمائیاں کہ صحابہ کماتے تھے اور پھر خرچ بھی کرتے تھے, اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تھے, دین پر بھی خرچ کرتے تھے, دوسرے محتاجوں پر بھی خرچ کرتے تھے. ہاں, سب چیزوں سے حصہ لیتے تھے, اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہی صحیح طریقہ ہے. اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے ہم کو, اب فرماؤ اس کے لیے آگے بڑھنا ہے, کام کرنا ہے, مددگار بننا ہے. دین کے مددگار بنیں گے کہ قیامت میں انہیں کے ساتھ رہیں گے. کس کے ساتھ؟ انصار کے ساتھ. انصار سے کون محبت کرے گا؟ ایمان والا. انصار سے محبت کرنے والا کون؟ ایمان والا. ایمان والے کو انصار سے محبت ہے.
جی بھائی فرمایا کریں, اللہ صاحب فرمایا, جماعت جی بتائے, افراد جی بتائے. Thank you.